بدھ 13 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ میانمار سے ہجرت پر مجبور روہنگیا مہاجرین کی بنگلہ دیش آمد کی رفتار میں کمی ہوئی ہے، مگر اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے خبردار کیا ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈسپلیس ہونا اور کسی اور ملک میں پناہ لینا ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف کی طرف جا رہا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران سے نمٹنے میں ناکامی پر ہونے والی تنقید کے بعد ملک کی رہنما آنگ سان سوچی نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عابد حسین۔
میانمار کی حکومت کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا، آنگ سان سوچی اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی جہاں انہوں نے گزشتہ برس خطاب کیا تھا۔ ترجمان نے اس حوالے سے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ آنگ سان سوچی کے ایک اور ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ شاید برمی رہنما کو ملک میں زیادہ اہم امور نمٹانے ہیں۔ میانمار کی رہنما اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیویارک جانے والی تھیں۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سوچی نے روہنگیا کے ساتھ نارواں سلوک اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات کی حمایت کی تھی۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے 400,000 روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے موجودہ امداد ناکافی ہے، اور اس کے لیے امدادی اداروں کو بہت بڑے پیمانے پر ہنگامی انتظامات کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ رقم درکار ہوگی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ متفقہ ہے، جبکہ ٹرائل کورٹ میں شریف خاندان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ گواہان اور جے آئی ٹی ممبران سے جرح کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرحت جاوید۔
سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ 28 جولائی کا 5 رکنی بینچ درست نہیں تھا، جبکہ درخواست گزار کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ بینچ نے بہت محتاط رہ کر فیصلہ لکھا ہے اور یہ محض ایک جھلک ہے، معاملے کی تہ میں جانے کی صورت میں وہ شکایت نہ کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس اس وقت دیے جب نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے سوال کیا کہ کیپیٹل ایف زیڈ ای سے تنخواہ نہ وصول کرنے یا ظاہر نہ کرنے پر آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کیسے لگ سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے، جس پر جسٹس اعجاز افضل نے سوال کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی۔
پاکستان کے شہر کراچی میں جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم پر غیرت کے نام پر قتل ہونے والے جوڑے کا قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا ہے۔ پولیس بجلی کی تاروں کے ذریعے مبینہ طور پر قتل کرنے کے شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ کراچی کی شیر پاؤ کالونی میں ایک جرگے نے گزشتہ دنوں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل کا فیصلہ سنایا تھا۔ ایس ایس پی ملی راؤ انوار نے کیس کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
ان کے والد وغیرہ کو بھی گرفتار کیا، چچا کو بھی بلایا، پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہوا ہے، تاج نامی ایک شخص تھا، اس نے جرگے میں فیصلہ کیا۔ پہلے انہوں نے 15 اگست کو لڑکی کو مارا اور اس کو رات کو 1 بجے لا کے تو ادھر قبرستان میں شیر پاؤں میں دفنا دیا، اور دوسرے دن 16 تاریخ کو لڑکے کو کرنٹ لگا کے مار کے رات کو ہی 16 کی رات کو ہی اس کو بھی دفن کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ پکڑے گئے ہیں تو وہ تاج جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، لیکن یہ 4 آدمی اریسٹ ہیں۔
بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے متنبہ کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک یمن میں ہیضے کی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 8.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ ریڈ کراس کے مطابق ہیضے کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ریڈ کراس کے مشرق وسطی کے ڈائریکٹر رابرٹ مرڈینی کا کہنا ہے کہ ہیضے کی تقریباً 6.5 لاکھ مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وبا پھیلنے کی بڑی وجہ یمن میں جاری خانہ جنگی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپین کمیشن کے صدر یون کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ای یو سے اخراج کے فیصلے کے بعد یورپی یونین نے گزشتہ سال مشکل اتار چڑھاؤ دیکھے۔ یون کلاڈ جنکر نے کہا کہ برطانوی ووٹرز یورپی یونین سے علیحدگی کے اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے۔ یورپین پارلیمان سے سالانہ خطاب کے موقع پر پیش کی جانے والی تجاویز میں یورپی وزیر خزانہ کا تقرر اور یورپی دفاع کے یونین کا قیام بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1.25 ارب سے زیادہ افراد کو زمین کی کم ہوتی ہوئی زرخیزی کے سبب خوراک، پانی کی کمی اور افلاس کا خطرہ ہے۔ تفصیلات جانیے سبا ناس سے۔
اقوام متحدہ کے کنونشن یو این سی سی ڈی میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں زمین کے قدرتی ذخائر کا استعمال دگنا ہوا ہے، جس سے کرہ ارض کی ایک تہائی زمین کی زرخیزی شدید طور پر متاثر ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 15 ارب درخت کاٹے جا رہے ہیں، جبکہ 24 ارب ٹن زرخیز زمین ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس پر اس قدر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بکھرنے کے قریب ہے، اور اسے بچانے کے لیے اس کی حفاظت اور تجدید کاری ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یو این سی سی ڈی زمین کی بہتر دیکھ بھال اور استعمال کو فروغ دیتا ہے، اور یہ عالمی سطح پر زمین کے سلسلے میں واحد قانونی معاہدہ ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے بارے میں وفاقی کابینہ کے حالیہ فیصلے پر قبائل کیا کہتے ہیں؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 26 برس پہلے اجتماعی ریپ کا شکار ہونے والی خواتین کی داد رسی کیوں نہیں ہو سکی ہے اب تک؟ یہ اور دوسرے موضوعات ذرا دیر میں۔ سیربین کا آغاز میانمار سے ہجرت پر مجبور کیے جانے والے روہنگیا مسلمانوں کے بحران سے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران سے نمٹنے میں ناکامی پر ہونے والی تنقید کے بعد ملک کی سربراہ آنگ سان سوچی نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عارف شمیم کی زبانی۔
میانمار کی حکومت کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آنگ سان سوچی اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی، جہاں انہوں نے گزشتہ برس خطاب کیا تھا۔ ترجمان نے اس حوالے سے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ آنگ سان سوچی کے ایک اور ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا شاید سوچی کو یہاں زیادہ اہم امور نمٹانے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خود پر ہونے والی تنقید یا مسائل کا سامنا کرنے سے گھبراتی نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ میانمار کی رہنما نے اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سوچی نے روہنگیا کے ساتھ ناروا سلوک اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات کی حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر نے ریاست راکھائن میں ہونے والے تشدد کا الزام روہنگیا شدت پسندوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایسی صفاقیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ تاہم میانمار سے فرار ہونے والے متعدد افراد کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے 25 اگست کو روہنگیا عسکریت پسندوں کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے ظالمانہ مہم کا آغاز کیا، جس میں ان کے گاؤں کو جلا دیا گیا۔ روہنگیا اقلیت کو میانمار یعنی برما میں مظالم کا سامنا ہے۔ آنگ سان سوچی کو مغرب کی جانب سے میانمار میں جاری تشدد کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر تنقید کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ میانمار کی ریاست راکھائن میں جاری تشدد کے بعد ایک اندازے کے مطابق 370,000 روہنگیا مسلمانوں نے بنگلہ دیش میں پناہ لی ہے۔ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ میانمار کی حکومت کے مطابق ملک کی فوج روہنگیا شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو شہریوں پر حملہ کرنے میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نمائندہ خصوصی برائے میانمار یانگ ہی لی نے حال ہی میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے ملک کی رہنما آنگ سان سوچی کو روہنگیا مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ راکھائن میں حالات نہایت خراب ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ آنگ سان سوچی اس معاملے کے حل کے لیے قدم اٹھائیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عارف شمیم۔ اور بی بی سی کی نامہ نگار پرتکشا گلڈیال اس وقت بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں ہیں، جہاں روہنگیا پناہ گزینوں کی بڑی تعداد نے پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے پوچھا کہ آج وہ کن علاقوں میں گئیں اور وہاں کیا دیکھا۔
آج ہم دکشن بنگلہ دیش کے شاہپوری ڈلیٹ نام کی جگہ پر آئے تھے، جہاں پر ناف ندی جو ہے وہ بنگال کی کھاڑی سے ملتی ہے، اور یہیں سے کافی سارے لوگ میانمار کی طرف سے جو روہنگیا ہیں وہ اسی جگہ پر بوٹ سے آتے ہیں۔ जैसा कि आपने सुना होगा कि ये रास्ता तय करते करते उनमें से कई लोग डूब भी रहे हैं। आज सुबह ही हमें पता चला कि कल भी एक नाव डूबी थी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और कम से कम 10 लोग अभी भी लापता हैं। और हम जहाँ पर गए थे वहाँ पर हमने देखा बहुत सारी नई बोट्स आ रही थी रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि संख्या में कमी आई है। जितने लोग पिछले हफ्ते आ रहे थे या पिछले से पिछले हफ्ते आ रहे थे उसके मुकाबले कम है, लेकिन अब भी हजारों में आ रहे हैं। और जो दूसरी चीज मैंने देखी, नाफ नदी के दूसरे पार जो म्यांमार का बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका है, वहां पर आप अभी भी देख सकते हैं कि काफी सारा धुआं उठ रहा है। तो इससे अटकल तो यही लगाई जा सकती है कि शायद कुछ गांव अभी भी जल रहे हैं वहां पर जहां से लोग भाग रहे हैं। और रात को अभी सूरज ढल गया है और अभी जब हम आ रहे थे तो हम देख सकते थे नदी के दूसरी तरफ आग जलती हुई दिख रही थी। तो इससे लगता तो यही है कि अभी भी शायद जो गांव है उनमें आग लगी हुई है और लोग भाग रहे हैं। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि वहां का जो रखाइन स्टेट है वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप ये सब देख नहीं, इसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होगा।
ये बताइए कि जो दूसरे जो वहां पे रिलीफ का काम हो रहा है, जो एड उनको दी जा रही है पनागजीनों को गवर्नमेंट की तरफ से, और जो दूसरे एनजीओज हैं, जो दूसरे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमदादी इदारे हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नज़र आता है या बस लूटमार है और कोई नज़्म नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, किस तरह की, क्या आप देखती हैं?
जी उमर, अगर दो शब्दों में आपको इसका जवाब चाहिए तो वो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है उसकी टीम यहाँ पर है और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और कोशिश करने की जरूरत है। जो बांग्लादेशी सरकार है और जो वो है उनके बीच में और कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कल हमने बहुत ही ड्रामेटिक सीन्स देखे जहाँ पर जो लोकल बांग्लादेशी लोग हैं, जो स्थानीय बांग्लादेशी लोग हैं, वो एड लेके आते हैं, वो खाना भी लाते हैं, वो कपड़े भी लाते हैं, और ये कह सकते हैं कि जो उनकी इंटेंशन है वो तो ऑब्वियसली ये है कि वो उनकी मदद करें, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बहुत ही क्योटिक है, क्योंकि वो गाड़ी में आते हैं या ट्रक में आते हैं और फिर उस वहां से यू नो खाने के पैकेट या कपड़े फेंकते हैं और लोगों में बिल्कुल भगदड़ मच जाती है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जिसके हाथ जो आया बस वो लेके चला जाता है। और अभी भी आप अगर कैंप्स के पास जो रोड है वहां पर जाएं तो रोड के चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं, क्योंकि काफी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो उनके काम के नहीं है तो वो बस रोड पे ही पड़े रहते हैं। उनको सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की और साफ पानी की, जिसकी बिल्कुल कमी है। हम एक बहुत बड़े कैंप में गए थे कुटापलोंग में और वहां हमने देखा कि बेसिकली पीने के लिए भी लोग जो ग्राउंड में पानी था उसको भर रहे थे और वो उसमें पूरी मिट्टी भरी हुई थी। कई लोगों ने हमें कहा कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, जैसे आपको मालूम है कल शेख हसीना कैंप पे गई थी, उन्होंने कहा बांग्लादेश पूरी मदद करेगा, लेकिन बांग्लादेश भी चाहता है कि म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस ले।
अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप एक कैंप में गई और वहां आपने देखा कि लोग गदला पानी पी रहे थे, ऐसा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई थी वो पीने पर मजबूर थे। ये बताइए कि जो लोग कैंपों के अंदर हैं वो, और जो अभी कैंपों में नहीं गए हैं, जिन्होंने भी ऐसे ही मेकशिफ्ट कुछ अरेंजमेंट किया है, कुछ प्लास्टिक और बांस बांध के कुछ अपने लिए छप्पर सा बना लिया है, इनकी हालत में फ़र्क है या एक ही जैसे हैं सब?
जी, बाहर से देखा जाए तो कल जब हम कैंप, परसों जब हम कैंप में गए थे तो कुछ एड एजेंसीज ने अपने टेंट वहां पर लगा रहे थे जहां पर जो माताएं और उनके बच्चे हैं, माएं और उनके बच्चे हैं, उनको उनका मेडिकल चेकअप हो रहा था, उनको दवाइयां दी जा रही थी, थोड़ा एड भी बांटा जा रहा था। तो कैंप्स में उस तरह की सुविधा कम से कम मिल जाती है, लेकिन जो लोग किसी भी रोड साइड पे अपना सिर्फ टेंट लगा के रह रहे हैं या फिर हिल या फिर किसी पहाड़ की पहाड़ी की तरफ बस अपना टेंट लगा के सो रहे हैं, उनको वैसी सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि एड एजेंसीज उधर नहीं जाती हैं।
बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार से ये थी बीबीसी की नामनिगार प्रतीक्षा गिल्डियाल। اور بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی امداد کے لیے سرگرم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یا یو این ایچ سی آر کی جنیوا میں رابطہ افسر دنیا اسلم خان سے میں نے اب سے کچھ دیر قبل وہاں کی جانے والی امدادی کارروائیوں کی تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا،
اب کیمپ میں کیپیسٹی ختم ہونے کی وجہ سے لوگ سڑک کنارے، دریا کے کنارے میک شفٹ شیلٹر بیمبوز کے اوپر صرف پلاسٹک شیٹس یا چادر لگا کے سایہ کر کے رہ رہے ہیں، تو حالت جو ہے صورتحال آن گراؤنڈ بہت مخدوش ہے۔ یو این ایچ سی آر کے علاوہ وہاں پہ ایک پورا انٹر ایجنسی کلسٹر گروپ ہے جس میں بین الاقوامی این جی اوز، لوکل این جی اوز اور یو این کے باقی ادارے جیسے یونیسیف اور ڈبلیو ایس پی وغیرہ شامل ہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہی ہے کیونکہ آبادی جس پیس سے تعداد بڑھ رہی ہے اور جتنا یہ لوگ اسکیٹرڈ ہے کاکسز بازار میں، تو ہر ایک تک ٹارگیٹڈ امداد پہنچانے میں دشواری ہو رہی ہے، اس لیے یو این ایچ سی آر اس بات پہ زیادہ زور دے رہا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل اگر جلد از جلد شروع ہو جائے تو بین الاقوامی جو امدادی ادارے ہیں ان کے پاس ایک بہتر میکینزم ہوگا لوگوں تک پہنچنے کا، کیونکہ رجسٹریشن سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کون کہاں پہ کس قسم کی امداد کے مستحق ہیں اور ہم پھر ٹارگیٹڈ امداد فراہم کر سکتے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، جو آپ کے پاس امداد ہے، کیا وہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے؟ اگر رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو ان سب کو ٹینٹ مل جائیں گے باقاعدہ اور دوسری جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ فراہم ہو جائیں گی؟
صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ یہ تعداد ہمارے پلاننگ فگر سے بھی بڑھ کے ہے، ہمارے اعداد و شمار کے مطابق شاید 3 لاکھ کے قریب لوگ ٹوٹل ڈسپلیس ہوتے، لیکن اچانک سے 370,000 لوگوں کے آنے کے بعد ریسورسز کم پڑ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو انٹر ایجنسی کلسٹر کوآرڈینیشن گروپ ہے، یعنی باقی تمام یو این کے اداروں اور جو امدادی ادارے ہیں، انہوں نے $77 million کی اپیل لانچ کی ہے۔ یو این ایچ سی آر نے کل ہمارے 2 ایئر لفٹ ڈھاکہ پہنچے تھے جس میں شیلٹر مٹیریل اور جو بنیادی ریلیف کا سامان ہے وہ ہم نے پہنچایا، جس میں خیمے، پلاسٹک شیٹس اور پلاسٹک میٹس ہیں۔ مزید ہم کوشش کریں کہ ایک اور ایئر لفٹ جلد از جلد بنگلہ دیش پہنچا سکے، کیونکہ اس وقت ضرورت اسپیس کی ہے، ہمیں مزید زمین کی ضرورت ہے جس پہ ہم ایک ایمرجنسی شیلٹر لوگوں کو فراہم کر سکیں، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے کیمپس میں اور کیمپ کے باہر جو اسپونٹینیس سیٹلمنٹس اسٹیبلش ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں اگر تعداد بڑھتی گئی لوگوں کی اور پراپر رہائش کا انتظام نہیں ہوا تو بیماریوں کے پھوٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔
اور بنگلہ دیش کی حکومت کیا تعاون کر رہی ہے یو این ایچ سی آر سے؟
ہم بالکل تیار ہیں، اگر حکومت بنگلہ دیش کو کسی بھی قسم کی رجسٹریشن میں یا کیمپ سیٹ اپ کرنے میں امداد کی ضرورت ہو، باوجود اس کے کہ بنگلہ دیش میں حالات اس وقت خود خراب ہیں، بنگلہ دیش میں سیلاب کی صورتحال ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کی حکومت اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے خاص کر جس مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔
اچھا، یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی، ان روہنگیا پناہ گزینوں کی جو میانمار چھوڑ کر کسی نہ کسی طرح مشکل حالات سے گزر کر بنگلہ دیش پہنچے ہیں اپنی جانیں بچا کر، وہ روہنگیا مسلمان جو ابھی میانمار میں ہی ہیں اور وہاں پر جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے، وہاں پہ بھی لوگ بے دخل ہوئے ہوں گے اپنے علاقوں سے، ان کے گھر جل گئے، گاؤں جل گئے، تو ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس یا کیا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟
اس وقت میانمار کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ یو این کو، اقوام متحدہ کو وہاں پہ ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے، کوئی بھی یو این کا ادارہ اس وقت وہاں پہ کام نہیں کر رہا. ہم نے اپنی موجودگی، ہماری ہے، پریزنس کو محدود کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کام آپریشنل نہیں ہے سیکیورٹی کی وجہ سے. دوسرا، جہاں جہاں پہ اس وقت حالات کشیدہ ہیں یا خراب ہیں وہاں تک کسی بھی امدادی ادارے کو ایکسس نہیں ہے، تو اس لیے اندر کی صورتحال جاننا ہمارے لیے اس وقت جو ہے تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، کیونکہ ہمیں جو صورتحال میانمار کے اندر ہے وہ بنگلہ دیش آنے والے روہنگا مہاجرین کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے. ایگزیکٹ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایکسس نہیں ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق میانمار کے راکھائن سٹیٹ کے اندر بھی بالکل آئی ڈی پیز موجود ہیں، لوگ اندرونی طور پہ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی جنیوا میں رابطہ افسر دنیا اسلم خان تھیں. ادھر بھارتی دارالحکومت میں آج ایک مظاہرہ ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ میانمار کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ اقدامات کریں. تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم.
مظاہرین دلی میں برما کے سفارت خانے کے قریب احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے انہیں وہاں جمع ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کا مطالبہ تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کو بند کرانے کے لیے اپنی خاموشی توڑیں. مظاہرین میں شامل خالد سیفی یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ یا نفرت کے خلاف متحد کے نام سے ایک تحریک چلاتے ہیں.
مقصد صرف اتنا ہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے جس طرح سے برما میں اس وقت میانمار کے اندر جو نرسنہار ہو رہا ہے، جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہر کسی کو مارا جا رہا ہے، تو وہ ایک ایسا نہ ہے کہ دل دہلے ہوئے ہیں لوگوں کے. اور پھر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی، یو این او ہو، امریکہ ہو یا یونائٹڈ فورسز ہوں، سب لوگ شانت بیٹھے ہیں بالکل. اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگا ابھی تک، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کسی بھی طرح کا. جس طرح کا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا.
برما میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری فوجی کارروائی سے بچ کر لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے بنگلہ دیش میں پناہ لی ہے. انڈیا میں بھی ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا پناہ گزین رہتے ہیں، جنہیں حکومت سیکیورٹی کے لیے خطرہ بتا کر واپس بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ:
دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ انلیگل مائیگرنٹس ہیں، پہلے ہی میں نے کہا، اور سیکیورٹی تھریٹ کی پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، بس اتنا ہی.
لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے دلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپوروا نند جھا نے کہا کہ انڈیا نے ہمیشہ پناہ گزینوں کو سہارا دیا ہے اور اسے یہ روایت قائم رکھنی چاہیے.
ہم ہندوستان کی سرکار سے صرف یہ امید کرتے ہیں کہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے جو دنیا کے ستائے ہوئے ظلم کے شکار لوگ ہیں، ہم ہمیشہ سے ان کو پناہ دیتے رہے ہیں، جگہ دیتے رہے ہیں، دل کھول کر اس روایت کو بنا کر رکھا جائے. یہ ہندوستانی روایت بھارتی سنسکرتی ہے، اس کو بنا کر رکھا جائے.
انڈیا اور برما کے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں، اور گزشتہ ہفتے ہی وزیر اعظم نریندر مودی برما گئے تھے، جہاں انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ روا سلوک کا کوئی ذکر نہیں کیا. لیکن اس کے بعد حکومت نے اب برما سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو میچیورٹی یا سمجھداری کے ساتھ حل کرے. سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی.
اور اب ایک مختلف موضوع. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری آزادی کپ کے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر ورلڈ 11 کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. نامہ نگار عبدالرشید شکور اس وقت قذافی اسٹیڈیم سے ٹیلی فون لائن کے واسطے سے ہمارے ساتھ ہیں. جی رشید، کھیل کی تازہ ترین صورتحال.
جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 18ویں اوور کا کھیل جاری ہے، 139 رنز بنے ہیں پاکستان کے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. عمران وسیم اور شعیب ملک اس کریز پر ہیں، اور پاکستان کے جو کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں فخر زمان وہ 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، 43 رنز بنا کر احمد شہزاد آؤٹ ہوئے، اور بابر اعظم جنہوں نے گزشتہ میچ میں 86 رنز اسکور کیے تھے آج 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، تو 3 وکٹیں گری ہیں. 18ویں اوور کا کھیل جاری ہے، 139 رنز پاکستان کا اسکور، 3 کھلاڑی آؤٹ، شعیب ملک 22 پر اور عماد وسیم 1 رن پر کھیل رہے ہیں.
تو رشید یہ بتائیے کہ پچھلے میچ کو دیکھتے ہوئے، کل کے میچ کو دیکھتے ہوئے، آج کا جو اسکور ہے وہ کیا پریڈکشن ہو سکتی ہے، اور کیا وہ ایک ایسا اسکور ہوگا جس کا دفاع کیا جا سکے؟
دیکھیں، کل پاکستان نے زیادہ کہنا چاہیے کہ جارحانہ انداز اختیار کیا تھا پاکستان کے بیٹسمنوں نے، خاص طور پر بابر اعظم نے، تو اس وقت 18 اوور ہوئے ہیں اور 139 رن کی ایک چوکا لگا ہے، 143 رن بنے ہیں، تو کوشش پاکستان کے بیٹسمنوں کی یہی ہے کہ آخری کے یہ جو دو اوور ہیں اس میں میکسیمم جتنے رنز کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ٹارگیٹ جو ہے وہ ورلڈ 11 کو دیا جائے، کیونکہ وکٹ جو ہے وہ بیٹنگ وکٹ ہے اور ورلڈ 11 کے پاس بھی جو ہے وہ اچھے بیٹسمین ہیں، ہاشم عاملہ، تمیم اقبال، تو مقابلہ جو ہے وہ سخت آج بھی توقع ہے کہ آج ورلڈ 11 جو ہے گزشتہ روز اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی تھی بیٹنگ میں، تو آج ان کی طرف سے کچھ اچھی کارکردگی کی توقع کی جا سکتی ہے۔
اچھا عبدالرشید شکور، ہم آپ کے پاس آئیں گے پروگرام میں آگے چل کر بھی، اور آپ سے معلوم کریں گے تفصیل کے میچ اس وقت کہاں پہنچا ہے۔ یہ دوسرا میچ ہے جو آج کھیلا جا رہا ہے ورلڈ 11 کے خلاف قذافی کے لاہور اسٹیڈیم میں، ایک اور میچ 15 ستمبر کو ہوگا جس کی تفصیل آپ کو سنوائیں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان اور ورلڈ 11 کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے میچ میں دونوں ٹیموں میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نامہ نگار عبدالرشید شکور۔
دونوں ٹیموں میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پاکستان نے حسن علی اور فہیم اشرف کی جگہ عثمان شنواری اور محمد نواز کو میچ کھیلنے کا موقع فراہم کیا ہے، جبکہ اور پال کالنگوڈ اور ویسٹ انڈیز کے جو اسپنر ہیں سیموئل بدری، وہ یہ میچ کھیل رہے ہیں۔
کچھ دیر قبل انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پاکستان کے دیگر شہروں میں کرکٹ کی بحالی کے بارے میں بتایا۔
پہلے لاہور، پھر کراچی، پھر تیسری جگہ اور چوتھی جگہ۔ سب سے پہلے کراچی اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کیا جائے، صرف چھوٹی موٹی اپ گریڈنگ جو ہے نا اس کی، تاکہ وہاں 20,000-30,000 لوگ آ سکیں اور وہ سیفلی میچ دیکھ سکیں۔ کوئی 1.5 ارب روپیہ لگ رہا ہے اس کو۔ اس کے بعد اب ہم نے کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں۔
انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اعلیٰ افسر ڈک پاؤنڈ کا کہنا ہے کہ ادارہ بدعنوانی کے شدید بحران کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔
If your conduct has put the IOC into disrepute,
اگر آپ کے برتاؤ کی وجہ سے IOC کی بدنامی ہو رہی ہے تو میرے خیال میں آپ کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے اور پابندی لگنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ چند لوگ خود سے معطل ہو گئے لیکن IOC نے کچھ نہیں کیا۔
یورپ میں فٹ بال کے نگران ادارے نے فٹ بال کلب سیلٹک پر ان کے ایک فین کے گراؤنڈ میں آ کر بظاہر پیرس سن ژرمان کے اسٹرائکر کیلیان امباپے کو لات مارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کے پہلے ہاف میں پیش آیا۔ یہ میچ پیرس سن ژرمان نے 5-0 سے جیت لیا تھا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے بارے میں وفاقی کابینہ کے حالیہ فیصلے پر بعض حلقوں کی جانب سے کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ تفصیل اس کی ذرا دیر میں۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران سے نمٹنے میں ناکامی پر ہونے والی تنقید کے بعد ملک کے رہنما آنگ سان سوچی نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے 400,000 روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے موجودہ امداد ناکافی ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے متنبع کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک یمن میں ہیضے کی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 850,000 تک پہنچ جائے گی۔ یورپی پارلیمان سے سالانہ خطاب کے موقع پر یورپی یونین کے صدر جان کلاڈ جنکر نے مستقبل کے لیے پرجوش منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 125 ارب سے زیادہ افراد کو زمین کی کم ہوتی ہوئی زرخیزی کا سامنا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ کنن اور پوشپورہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دو دور افتادہ گاؤں ہیں جہاں کے مکینوں کا الزام ہے کہ 1991 میں بھارتی فوج نے وہاں کی خواتین کا اجتماعی ریپ کیا تھا۔ انڈین آرمی نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے حال ہی میں کشمیر جا کر ان میں سے دو خواتین سے ملاقات کی۔ ان خواتین کی شناخت پوشیدہ رکھنے کی غرض سے ان کے فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ سنیے عالیہ ناسکی کی رپورٹ۔
تیئیس فروری 1991، ایک ایسی رات جو زونی اور زرینہ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ فوج آ گئی۔ انہوں نے مردوں کو باہر نکال دیا۔ کچھ نے ہمارے سامنے شراب پی۔ میری 2 سال کی بچی میری گود میں تھی۔ ہاتھا پائی میں وہ کھڑکی سے باہر گر گئی۔ وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ میرا پھرن میری قمیض پھاڑ دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو۔ شکلیں مجھے اب بھی یاد ہیں۔ زرینہ بھی اسی گھر میں موجود۔ ان کی شادی کو صرف 11 دن ہوئے تھے۔ میں اسی دن مائکے سے واپس آئی تھی۔ فوجیوں نے میری ساس سے پوچھا کہ یہ نئے کپڑے کس کے ہیں۔ میری ساس نے کہا یہ ہماری نئی دلہن کے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ صرف زیادتی نہیں ہوئی ہے، ایسا ظلم ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج بھی فوجیوں کو دیکھ کر ہم درد سے تڑپ جاتے ہیں۔ کنن کے لوگ گاؤں میں بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ ہم سے سری نگر میں ملے، لیکن میں خود وہاں جانا چاہتی تھی۔ کنن اور پوشپورہ دو چھوٹے سے گاؤں ہیں، وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا الزام ہے کہ اس رات گھر گھر کی یہی کہانی تھی، کچھ سامنے آئے کچھ خاموش رہے۔ میں اس وقت کنن کے قبرستان میں ہوں۔ کچھ کا سفر تو یہاں ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ کا انتظار ابھی باقی ہے۔ ایک کشمیری وزیر نے مجھ سے کہا تھا کہ کشمیر جیسے حالات میں حقیقت پر دھول سی جم جاتی ہے، اور اب کچھ نوجوان کشمیری خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس دھول کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 1991 میں ہی اتنا سب کچھ ڈاکیومنٹیشن ہو گئی تھی، اور اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں لگا کہ اس کو ری اوپن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنے پی آئی آر سے چاہ رہے تھے کہ یہ کیس ری اوپن ہو، لوگ اس بارے میں بات کریں، اور یہ لوگ جسٹس کی طرف، انصاف کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ فوج کے ترجمان نے ہمیں بتایا کہ ان الزامات کی 3 بار آزادانہ تفتیش ہوئی، اور متضاد بیانات کی وجہ سے پولیس نے یہ کیس بند کر دیا تھا، لیکن ایک مقامی عدالت ملزمان کی شناختی پریڈ کرانے کا حکم دے چکی ہے، جس پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔
کوئی وکٹم آپ سے بات ہوئی؟
حکومتی اہلکار تو محتاط اور اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن سب نہیں۔
میں کہہ رہی ہوں کہ جرم ہوا ہے اور اس کو پروو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باضابطہ ایک میکانزم ہے جو کورٹ اپنا جو پروسیس ان کا ہے وہ کر سکتا ہے۔
اس رات کنن پوشپورہ میں واقعی کیا ہوا، سچائی شاید کبھی سامنے نہ آئے۔
مجھے
یہاں ایک نئی نسل جوان ہو چکی ہے۔ گاؤں کا اور مکانوں کا حلیہ بدل رہا ہے، لیکن کچھ یادیں ہیں جو مکینوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ عالیہ ناز کی، بی بی سی نیوز، کنن پوشپورہ، کشمیر۔
اور اسے رپورٹ کے تناظر میں میں نے سری نگر میں حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اتحاد جے کے سی ایس کے پروگرام کوآرڈینیٹر خرم پرویز سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ 26 برس پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کا مقدمہ اب کس مرحلے میں ہے؟
دیکھیں، اس میں کئی سال ایسے گزرے تھے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ جو عورتیں ہیں کنن اور پوشپورہ کی اور گاؤں کے جو باقی لوگ ہیں، انہوں نے خود سے یہ کیس لڑا اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن میں، اور اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے آرڈر کیا تھا کہ گورنمنٹ اس میں انویسٹیگیشن کرے، تو وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر ہائی کورٹ کا رجوع کیا تھا، تو ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن ہو، تو اس میں کیونکہ کیس جو ہے وہ لوور کورٹ میں پھر سے چلا گیا، تو لوور کورٹ میں ہم نے کیس جیتا، تو وہاں پہ انویسٹیگیشن آرڈر ہوئی۔ اس کے بعد آمی نے ہائی کورٹ میں جا کر اسٹے آرڈر لایا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، اور جو کمپنسیشن ہائی کورٹ نے اوارڈ کیا تھا کہ کمپنسیشن دیا جائے ان ٹیرم کمپنسیشن وکٹمز کو، اس کو جے این کے گورنمنٹ نے بلاک کیا ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں پچھلے 3 سال سے کیس جو ہے ابھی رجسٹری میں ہے، پچھلے 3 سال سے رجسٹری سے مین کورٹ میں کیس نہیں آیا۔ 3 سال کا عرصے میں نوٹسیں ایشو ہوئی ہیں، جو بھی لوگ اس میں کیس میں ملوث تھے، جو لوگ پارٹیز انوالوڈ ہیں، تو 3 سال میں سپریم کورٹ نے اس کی کوئی سنوائی ابھی تک نہیں کی، تو کیس جو ہے معلق ہے سپریم کورٹ میں۔
تو کیا وجہ ہے، انویسٹیگیشن بند ہو گئی؟ ہاں، کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ لے گئے ہیں اسے، 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی سماعت کی نوبت نہیں آئی، کیوں؟
جی، اس کا وجہ تو سمپل یہ لگ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جوڈیشری جو ہے، چاہے لوور کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، کشمیر کے جو ہیومن رائٹس کی ایشوز جو ہیں وہ ایک پرائیورٹی نہیں ہے۔
اتنا پرانا معاملہ ہے، اتنا پرانا کیس ہے، اب اس کے ثبوت کیسے فراہم ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟
اس کیس میں جو اس وقت جو آمی کا جو ٹوٹل رول تھا وہاں پہ، جو لوگ ڈپلائڈ تھے، آمی نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ وہ اس گاؤں میں گئے تھے۔ آمی کہتی ہے کہ وہ اس گاؤں میں گئے تھے کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے لیے، تو اس میں انہوں نے ان 130 لوگوں کے نام دے دیے ہیں جو اس وقت انویسٹیگیشن، جو شروعات کی انویسٹیگیشن تھی، اس میں آن ریکارڈ وہ نام آ چکے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس وہ پورے لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنی باقی ہے، اور جو فیملیز جو اس وقت کے لوگ وہاں کے ہیں وہ ان کی ہو سکتا ہے نشاندہی کریں، لیکن ان سے پہلے سوال تو پوچھے جائے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ میڈیکل ایگزامینیشن کیونکہ اس وقت ہوا تھا جس میں کنفرم ہوا کہ ریپ ہوا تھا ان عورتوں کے ساتھ، آمی کنفرم کرتی ہے کہ وہ گاؤں گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس ٹائم پہ جب کارڈن ہوتا ہے، جب آرمی کارڈن کرتی ہے، آرمی اس ولیج میں ہے اور عورتیں الیج کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا، تو اس وقت وہاں گاؤں میں اور کون تھا جو ریپ کر سکتا تھا، جبکہ آرمی کی پریزنس کنفرم ہے، آرمی خود کنفرم کرتی ہے کہ ہم وہاں تھے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہیں، جو آن بورڈ ابھی تک ریکارڈ ہیں، وہ آمی کے خلاف ہی جاتی ہیں، لیکن جب ان لوگوں سے پوچھ تاچھ ہی نہیں ہوئی تب سے، جو ان میں کراس ایگزامینیشن ان افراد کا ہوگا جو آمی کے لوگ وہاں ڈپلائڈ تھے، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت سچ سامنے آئے گا اور قصوروار جو لوگ ہیں وہ لوگ انڈائٹ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی ول ہے اور کورٹس کا کہ وہ کتنا ایسرٹ کریں گے کورٹ اپنے پاور کو، اگر وہ کر پائیں تو ان لوگوں کو سزا مل سکتی ہے، اتنی ایویڈنس ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی۔
یہ تھے حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اتحاد سے وابستہ خرم پرویز۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے سلسلے میں وفاقی کابینہ کے فیصلے پر قبائلی رہنماؤں اور آئینی ماہرین نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ فاٹا کے منتخب اراکین کا کہنا ہے کہ وہ اصلاحات کا خیر مقدم کرتے ہیں، جبکہ آئینی ماہر لطیف آفریدی کے بقول جب تک فاٹا کا خیبر پختونخوا میں ادغام نہیں ہو جاتا تب تک یہ سب دھوکہ ہے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز اچانک فاٹا میں رائج قانون FCR اور رواج ایکٹ کی جگہ ایک نیا بل لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے پر خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی الحاج شاجی گل آفریدی نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے کمیٹی کے اجلاس میں اراکین نے کابینہ کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔
آج کنسنسس بنا تین باتوں کے اوپر، ایک بات اس کے اوپر کہ اصلاحات کی کوئی مخالفت نہیں ہوا، نہ کسی پارلیمنٹرین کی طرف سے نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے۔ نمبر سیکنڈ، مرجر کا کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ نمبر تھرڈ، ریواج ایکٹ کا سب مخالفت کرتا ہے، تو ریواج ایکٹ تو ختم ہو گیا، ڈی آر پی ہوگا اور یہ باقی ہائی کورٹ کا ایکسٹینشن جو ہے وہی پشاور ہائی کورٹ ہونا چاہیے، اور باقی جو ہے پروونشل سٹی اگر 2018 میں دیں گے تو ظاہر ہے کہ بس یہ سمجھو کہ مرجر ہو گیا 80%۔
انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کیا جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جگہ پشاور ہائی کورٹ تک قبائلی عوام کو رسائی دی جاتی۔
اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ سٹیپ وائز ہو جائے، مگر جو چیز ہو جاتا ہے اس کو تو کرنا چاہیے۔ مرجر کی طرف جب ہم جا رہے تو ہمیں سٹیپ لینا چاہیے، بجائے یہ کہ رکاوٹیں ڈالنا چاہیے۔
اس بارے میں سینئر آئینی ماہر اور سیاستدان لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے جو کابینہ نے کیا ہے۔
یہ فاٹا میں فاٹا کو صوبے میں انضمام کا یہ ہرگز طریقہ نہیں ہے، یہ فاٹا پر مرکز کا کنٹرول برقرار رکھنا ہے اور صوبے کو درمیان سے مکمل طور پر نکال لینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر قبائلی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو انہیں وہ تمام سہولیات دیے جائیں جو دیگر صوبوں میں لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن کابینہ کا فیصلہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یہ جو چیف آف سٹاف اور چیف منسٹر اور یہ دوسرے لوگ جو اس کمیٹی کے ممبرز ہیں، وہ جو سفارشات ہیں اس میں 10 سال کے ترقیاتی پروگرام کی بات کی گئی ہے، ان میں مسائل کو کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں 5 سال کا عبوری مدت بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب نئے فیصلے اور نئے سلسلے، تو ٹرمپ کی پالیسی کے نتیجے میں اگر یہ نئے فیصلے کر رہے ہیں تو فاٹا کے عوام کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟
فاٹا اصلاحات کے حوالے سے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کی تجویز دی تھی اور یہ بل پارلیمان میں پیش کیا جانا تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی وجہ سے بل پارلیمان میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
میں نے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز سے پوچھا کہ کیا کابینہ کا حالیہ فیصلہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ کی منظوری ہے وہ ایک قانون کے لیے ہے جس کے ذریعے ایف سی آر کو ابالش کیا جائے گا، اور جو نارمل لا ہے اس کا نظام کا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی۔ تو یہی ہماری سفارش تھی کہ وہاں پہ ایف سی آر کو ابالش کر کے یہ نارمل لا جو ہے اس کو انفورس کیا جائے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن۔ اب ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد وہاں پہ انفراسٹرکچر بننا ہے، عدالتیں بننی ہیں، جج اپوائنٹ ہونے ہیں، کتابیں آنی ہیں، ٹریننگ ہونی ہے پروسیکیوشن کے لوگوں کی، تو وہ اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں یہ کام چل پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو لوگوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں وہ بنیادی حقوق ملیں جو پاکستان میں دوسرے تمام لوگوں کو شامل، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اس فاٹا ریفارم میں جو ایک تو یہ لیگل مین اسٹریمنگ ہے جو اس طرح ہو جائے گی، دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو مین اسٹریمنگ اور اکنامک مین اسٹریمنگ۔ تو جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اس کے یہ دونوں کام ہیں کہ وہ جو سفارشیں منظور ہوئی ہیں اس کی روشنی میں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے، لیکن جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ 10 سالہ ایک سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنے گا جو جس کے لیے 3% آف ڈیویزیبل پول یعنی 90 سے 100 بلین روپے سالانہ ان کو دیے جائیں گے فرام دی ڈویژل پول۔
اچھا سرتاج جی صاحب، ایک اور جو بیچ میں بات ہو رہی تھی ریواج ایکٹ کی، کہ ایف سی آر کو ریواج ایکٹ اس کی جگہ آئے گا، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سفارش یہ تھی کہ جو عام قانون ہے پاکستان کا، تعزیرات پاکستان اور جو پروسیجرل کوڈ ہے پاکستان کا، وہ لاگو ہوگا، تو اس میں یہ ایک تضاد سا ہے۔
اس میں بات یہ تھی نا کہ قانون تو ہر حالت میں عام لگنا تھا. جو رواج ایکٹ کا مقصد تھا وہ لمیٹڈ تھا کہ پیرلل طریقے سے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں آپ کا کچہری تھانہ سسٹم جو ہے وہ مہنگا بھی ہے, کرپٹ بھی ہے, دیر بھی لگتی ہے, تو ہمارے ہاں اگر دونوں فریقین راضی ہوں کہ ہم موجودہ رواج کے ذریعے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اجازت. وہاں پہ یہ ہماری جو ہیئرنگ ہوئی تھی تمام ایجنسیز میں اس میں یہ بات آئی تھی, تو ہم نے پھر اس کے مطابق یہ تجویز کی تھی کہ یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ نارمل لا اپلائی کرے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ جوریسڈکشن ہو, وہاں پہ ایجنسی جج اپوائنٹ ہو اور پورا انفراسٹرکچر شروع ہو جائے, وہ تو ان اینی کیس ہونا تھا, لیکن ایز ان پیرلل ہم جو رواج سسٹم ہے اس کو بہتر کر رہے تھے کہ وہ جو جرگا ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ نہیں لگائے گا, ایجنسی جج لگائے گا, رواج کو تھوڑا بہت کوڈیفائی کیا جائے گا اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کوئی چیز نہیں کرے گا تاکہ وہ پرانے زمانے سے بہتر ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پہ کنٹروورسی پیدا ہوئی, لوگوں نے سمجھا کہ ہم یہ ایف سی آر کو انڈائریکٹلی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں
جی,
اس لیے فی الحال ہم جو پہلا حصہ ہے جو کیبنٹ نے کل منظور کیا ہے اس پہ عمل ہوگا.
اچھا, ایک اور جو چیز کچھ تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سفارش آئی ہے کہ جب عام قانون لاگو ہوگا اس وقت تو اس میں وہ جورسڈکشن لاگو ہوگی یا اپلائی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جبکہ یہ تو پشاور ہائی کورٹ کا ہونا چاہیے, وہ قریب ہے, وہ اسی علاقے کا ہے.
اس میں اصل میں دو باتیں تھیں کہ اس وقت جو فیڈرل افاٹا ہے وہ فیڈرل ایریا ہے, اور اگر آپ نے وہ کر دیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ابھی آپ کس طریقے سے اس کو مرج ہونا ہے اس کا پیش از وقت فیصلہ نہ کریں, تو یہ تو صرف وہاں پہ چند ایک جج اپوائنٹ کرنے ہیں اور کچھ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن کرنی ہے, وہ تو کوئی بھی ہائی کورٹ کر سکتا ہے. تو چونکہ اٹس اے پارٹ آف فیڈرل ٹیریٹری جو اسلام آباد کے اس میں آتی ہے دائرہ کار میں, تو اس میں یہ ایک ٹرانزیشنل میئر ہے, جب مرجر ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے سفارش تو یہی ہے کہ الٹیمیٹ جو سولوشن ہے وہ کے پی کے ساتھ مرجر ہے.
یہ تھے پاکستانی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز. پاناما کیس میں نواز شریف خاندان کی نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاناما کیس میں سابق وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ متفقہ تھا. عدالت میں نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران جج نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ نہایت محتاط انداز میں لکھا گیا ہے. اسلام آباد سے نمن نگار فرحت جاوید کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں پیناما کیس میں شریف خاندان کی نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ بینچ نے بہت محتاط رہ کر پیناما کیس کا فیصلہ لکھا ہے اور یہ محض ایک جھلک ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں جائیں تو موکل کو ہی شکایت ہوگی. جسٹس اعجاز الحسن نے یہ ریمارکس اس وقت دیے جب نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے سوال کیا کہ کیپیٹل ایف زیڈ ای سے تنخواہ نہ وصول کرنے یا ظاہر نہ کرنے پر آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کیسے لگ سکتا ہے. کیس کی سماعت کے دوران ایک موقع پر جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ متفقہ ہے. انہوں نے کہا کہ فیصلہ لکھنے والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا. عدالتی فیصلے میں اختلاف صرف جے آئی ٹی کے معاملے پر تھا. سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ 28 جولائی کا 5 رکنی بینچ درست نہیں تھا, جبکہ درخواست گزار کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ان کے موکل نے 2 ممبران کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فیصلہ قبول کیا. جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں ان کے پاس گواہان اور جے آئی ٹی ممبران سے جرح کرنے کا موقع ہوگا. خواجہ حارث نے کہا کہ جس بنیاد پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اس پر ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا, جبکہ ان کی نااہلیت نہیں بنتی تھی. خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تا حیات ہے, جس پر جسٹس اعجاز افضل نے سوال کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ نااہلی تا حیات ہوگی. خواجہ حارث نے کہا کہ اثاثے ظاہر نہ کرنا بدنیتی تھی یا قانونی پیچیدگی, اس کا تعین نہیں کیا گیا, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غریب چوری کرے تو اس کے لیے الگ اور ارب پتی کے لیے الگ قانون ہے. جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ یہ وہ کیس نہیں جس میں تنخواہ ملازم کے ہاتھ میں دی جائے. جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ کیا 10,000 تنخواہ تسلیم کرنا نااہلی کے لیے کافی نہیں تھا؟ ان ریمارکس پر خواجہ حارث نے کہا کہ تنخواہ ان کے موکل کے اکاؤنٹ میں نہیں گئی۔ جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ قانون کے مطابق تنخواہ ملازم کے ہاتھ پر نہیں رکھی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ کے موکل کی تنخواہ مقرر تھی۔ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے 50 سے زیادہ آپریشن کیے، جن میں 118 افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ سرکاری حکام نے آپریشن میں لوگوں کو لاپتہ کرنے اور عام آبادیوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے کاشتکاروں نے دوسرے ممالک سے پیاز برآمد کرنے کی مخالفت کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آپریشن مکران کے مختلف علاقوں کے علاوہ آواران، نوشکی، ارنائی، کلات، ڈیرہ بگٹی اور کولو میں کیے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں کے دوران 118 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق گزشتہ ماہ کے دوران لاپتہ کیے جانے والے ان افراد میں سے 20 کو چھوڑ دیا گیا۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔
جبری گمشدگی میں پاکستان کی پروفیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ قطعی انوالو ہیں، نہ ہم نے ان کو اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز دی ہیں۔ یہ لیجیٹیمیٹ گرفتاریوں کو جبری گمشدگی کا جو بیانیہ یہ سامنے لے کر آتے ہیں، یہ ان کے مضمون پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے۔
بی این ایم کے بیان کے مطابق ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ کے دیگر واقعات میں 27 بلوچ مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مارے جانے والے 12 دیگر افراد کی ہلاکت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ بی این ایم نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ان آپریشنوں کے دوران لوگوں کے مال مویشی کو بھی لے جایا گیا، جبکہ ان علاقوں میں گھروں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ خواتین اور بچوں کو بھی ہراساں کیا گیا۔ حکومت کے ترجمان نے عام آبادیوں کو نشانہ بنانے کے الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک طبی موضوع۔ حاملہ خواتین کو اینٹی بایوٹک ادویات دینے کے بارے میں ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے، جس کے مطابق تمام حاملہ خواتین کو، خصوصاً قبل از وقت لیبر یا درد ذیل میں مبتلا ہونے والی خواتین کو اینٹی بایوٹک ادویات دینی چاہیے تاکہ نومولود بچے کو گروپ بی اسٹریپ جیسے انفیکشن سے بچایا جا سکے۔ ماہرین امراض نسواں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس انفیکشن یا بیماری کے بارے میں اعداد و شمار موجود نہیں ہیں۔ نئی تحقیق اور پاکستان میں حاملہ خواتین میں اینٹی بایوٹک کے استعمال کے بارے میں جانیے نازش ظفر سے۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق قبل از وقت لیبر یا درد ذہن میں جانے والی حاملہ خواتین کو اینٹی بایوٹک ادویات دے دی جانی چاہیے تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو جان لیوا انفیکشن گروپ بی سٹریپٹوکوکس سے بچایا جا سکے۔ حاملہ خواتین میں اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال کے حوالے سے یہ تجویز دی رائل کالج آف آبسٹریشن اینڈ گائناکالوجسٹ کی جانب سے دی گئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہر سال 500 نومولود بچے گروپ بی سٹریپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر فوری تشخیص اور علاج ہو جائے تو ان میں سے اکثر کی جان بچ جاتی ہے، لیکن متاثرہ بچوں میں ہر 20 میں سے 2 بچے کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور ہر 20 میں سے 1 متاثرہ بچہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ رائل کالج کی تجویز یہ ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے اگر حمل کے 37 ہفتے مکمل ہونے سے قبل لیبر یا درد ذہن میں جانے والی ہر حاملہ خاتون کو احتیاطی طور پر اینٹی بایوٹک دے دی جائے، اس صورت میں بھی کہ رحم میں ایمنیوٹک سیک یا جنین کی حفاظتی تھیلی ابھی سالم ہو۔ گروپ بی سٹرپ یا جی بی بی کا بیکٹیریا کسی بھی بظاہر صحت مند خاتون کے جسم میں موجود ہو سکتا ہے اور کسی نقصان کا باعث نہیں بنتا، لیکن ڈیلیوری کے وقت بچے کو منتقل ہو کر انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک خاتون لوئزا کیرولائن ہیں جن کے بیٹے لوگن کو وائرس لگا لیکن ان کی زندگی بچ گئی۔ لیکن لوئزا کہتی ہیں کہ اس وقت کی صورتحال بہت بھیانک تھی۔
چھ ڈاکٹرز تھے جو صرف افسوس میں سر ہلا رہے تھے، بس میری طرف دیکھ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی خوفناک بیماری ہے، وہ بس یہی کہہ سکتے تھے۔ تبھی میرے شوہر بس ہسپتال پہنچے ہی تھے اور وہ بہت بھیانک وقت تھا۔
رائل کالج کی تحقیق کا کہنا ہے کہ حاملہ عورتوں کو اس صورتحال سے آگاہی دینا ضروری ہے. تحقیق یہ بھی تجویز کرتی ہے کہ جن خواتین میں گزشتہ حمل کے دوران جی بی ایس پایا گیا ہو ان کا حمل کے 35 سے 37 ہفتے میں ٹیسٹ کیا جانا چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ انہیں لیبر کے دوران اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت ہے یا نہیں. رائل کالج کی تحقیق کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ اس عمل سے کوئی فائدہ ہوگا, لیکن گروپ بی سٹرپ سپورٹ نامی ادارے کی سربراہ جین پلمب ان سے متفق نہیں ہیں. جین پلمب اور ان کے شوہر نے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے والے اس ادارے کی بنیاد 20 سال قبل تب رکھی تھی جب ان کا اپنا بچہ گروپ بی سٹرپ وائرس کے ہاتھوں موت کا شکار ہوا.
اس بات سے بہت فرق پڑے گا کہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام حاملہ خواتین کو گروپ بی سٹرپ کے متعلق معلومات دی جائے, کیونکہ ایک بات جو بار بار سننے میں آتی ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ ایک عورت کو گروپ بی سٹرپ کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کا بچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے.
پاکستان میں حاملہ خواتین میں اینٹی بایوٹک استعمال کے حوالے سے ہولی فیملی اسپتال میں کام کرنے والی ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ناہید بانو کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گروپ بی سٹرپ کے حوالے سے اعداد و شمار موجود نہیں ہیں.
ہر کنٹری میں جو انفیکشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, تو ہماری کنٹری میں گروپ بی سٹریپٹوکوکس کی کیا پریولنس ہے, کیا اس کی انڈیکیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, اس بارے میں ابھی ہمارے پاس اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے.
تو پھر پاکستان میں حاملہ خواتین کن بیماریوں کے لیے زچگی کے دوران اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتی ہیں؟ ڈاکٹر ناہید کا کہنا ہے
پاکستان میں نارملی جو پریگنسی میں ویجائنل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ کامن ہیں, پھر یہ یورینری ٹریک انفیکشن, ٹریک کاف وغیرہ, چیسٹ انفیکشن, یہ کامن ہیں. پھر جب سیزن ہوتا ہے تو ملیریا بھی کامن ہے, تو لیکن اینٹی ملیریل جو ہے وہ اتنی سیف نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل ہم پرٹیکولرلی شیور نہ ہوں کہ بالکل پیشنٹ کو ملیریا ہے, پھر ہم نہیں دیتے. اوبیسلی جہاں ماں کی جان کی امپورٹینس ہوتی ہے وہاں پھر ہم بچے کے لیے اتنا وہ نہیں کنسیڈر کرتے.
رائل کالج کی تحقیق گروپ بی سٹرپ کا حتمی علاج تو تجویز نہیں کرتی, لیکن ان اقدامات کی جانب رہنمائی ضرور کرتی ہے جن پر عمل کر کے نومولود بچوں میں اس کا خطرہ کم سے کم کیا جا سکتا ہے.
حاملہ خواتین میں اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال کے فوائد بتا رہی تھی نازش ظفر. اور اب چلتے ہیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم جہاں آزادی کپ کا دوسرا T20 میچ جاری ہے. نامہ نگار عبدالرشید شکور اس وقت قذافی اسٹیڈیم سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. رشید, پاکستان کی بیٹنگ ختم ہو گئی, کیا تفصیل ہے؟
جی ہاں, پاکستان کی بیٹنگ ختم ہوئی ہے. 174 رنز بنائے ہیں پاکستان نے, 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے مقررہ 20 اوورز میں. 175 رنز کا پاکستان نے ورلڈ 11 کو ٹارگٹ دیا ہے. پہلا اوور ورلڈ 11 کی اننگز کا جاری ہے. 3 رنز بنے ہیں اور تمیم اقبال اور ہاشم معاملہ بیٹنگ کر رہے ہیں. عماد وسیم نے اپنا پہلا اوور کرا رہے ہیں اس وقت. اور پاکستان کی جو اننگز تھی اس میں فخر زمان 21, اور باہم 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شعیب ملک نے شاہرانہ بیٹنگ کی, 3 چھکے لگائے انہوں نے اور ایک چوہا اپنی 39 رنز کی اننگز میں. تو اس طرح پاکستان کی ٹیم 174 رنز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی, جو کہ کل کے مقابلے میں کم اسکور ہے.
سر, یہ بتائیے کہ ورلڈ 11 کی طرف سے نمایاں کارکردگی کس بالر کی رہی ہے اب تک؟
دو وکٹیں لی ہیں پریرا نے, جن کا تعلق سری لنکا سے ہے, اور سیموئل بدری جو ویسٹ انڈیز کے اسپنر ہیں انہوں نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا قابل ذکر کارکردگی نہیں تھی. پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں وہ ان کو آرام سے کھیلتے رہے, خاص طور پر جو پین کٹنگ اور پھر بھی فاسٹ بالر ہیں وہ خاصے مہنگے بالر ثابت ہوئے ہیں. آج 4 اوورز میں ان کے 52 رنز پڑے.
اچھا رشید, مختصراً بتائیے گا کہ شائقین کا جوش و خروش کیسا ہے؟ آپ نے کل کا میچ بھی دیکھا, آج کا بھی, آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں.
جی ہاں, کم و بیش وہی کراؤڈ ہے جو کل ہم نے دیکھا تھا. آج بھی قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ شائقین سے اچھا خاصا بھرا ہوا ہے اور وہ اب بڑے انعامات یہاں پہ وہ میچ دیکھ رہے ہیں.
قذافی اسٹیڈیم سے عبدالرشید شکور, آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے بیری برن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم رخصت ہوتی ہے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران سے نمٹنے میں ناکامی پر ہونے والی تنقید کے بعد ملک کے رہنما آنگ سان سوچی نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے 400,000 روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے موجودہ امداد ناکافی ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے متنبع کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک یمن میں ہیضے کی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 850,000 تک پہنچ جائے گی۔ یورپی پارلیمان سے سالانہ خطاب کے موقع پہ یورپی یونین کے صدر جان کلاڈ جنکر نے مستقبل کے لیے پرجوش منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 125 ارب سے زیادہ افراد کو زمین کی کم ہوتی ہوئی زرخیزی کے سبب خوراک پانی کی کمی اور افلاس کا خطرہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔